الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ علماء کرام کے ذمے اب وہ کام ہے جو انبیاء کے ذمے ہوتا تھا۔ جیسے انبیاء اپنے زمانے میں اپنی امتوں کے لیے رحمت اور سعادت ہوتے تھے اور ان کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو دور کرنے والے اور ان کے آپس کے فیصلے کرنے والے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب سے ان کو یہ اختیارات دیے جاتے تھے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ صحیح صحیح طریقے سے اپنی امت کے درمیان اور اپنے وقت کے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ جہاں زمانے نے رنگ بدلا اور اسلام کے خلاف بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، انہی میں سے ایک فتنہ علماء کے مقام کو کم کرنا بھی ہے، ان کے اختیارات کو کم کرنا، ان کے کلام پر بے جا اعتراضات اٹھانا، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو عامۃ الناس کی نگاہوں سے گرانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج بہت سے لوگوں کی زندگی کا مقصد بن چکی ہیں۔ آج کا پہلا سوال بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ مصعب، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یحکم بینکم، کہ جو فیصلہ فرمانے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی نے قیامت کے دن کسی کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ فرمانا ہے۔ علماء کون ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو فاسق قرار دے دیں، کسی کو اچھا قرار دے دیں، کسی کو برا قرار دے دیں؟ تو علماء کو یہ اختیار کیسے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دو تین چیزیں عرض کرنے کی حاجت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں، تو اس کے پیچھے ہمیشہ وہ کانسیپٹ موجود ہوتا ہے کہ چونکہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث اور ان کی وراثت کے طور پر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے تھے، اسی طرح علماء کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ان کی نیابت میں کرتے ہیں۔ ورنہ جو مقام و مرتبے کا فرق ہے وہ بڑا واضح ہے، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، کسی کو تردد ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب حلال و حرام بیان فرماتے ہیں تو اس میں، اور جو ان کے نائبین یعنی علماء حلال و حرام بیان کرتے ہیں، اس میں ایک اعتبار سے فرق بھی ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تشریعی اختیارات بھی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی اجازت سے اور اس کی دی ہوئی اتھارٹی سے کسی شے کو حرام قرار دے دیں، کسی شے کو فرض اور لازم قرار دے دیں۔ یہ ان کی اتھارٹی ہوتی ہے، جبکہ علماء کی یہ اتھارٹی نہیں، غیر نبی کی یہ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شے کو فرض کر دے یا کسی شے کو واجب کر دے۔ اسے اصولوں کی پیروی کرنی ہے اور نصوص کی یعنی احکام قرآن و حدیث کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن و حدیث میں جس شے کو فرمایا حلال ہے، دنیا کے سارے عالم مل کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے حرام۔ قرآن میں جس کو فرمایا حرام ہے، دنیا کا سارے عالم مل کے اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ یہ کریں گے تو یہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اچھا، ہاں یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں حلال و حرام چیزیں بیان کی گئی، ان کی روشنی میں کچھ اصول بنتے ہیں، علماء ان اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کر سکتے ہیں، اس اجتہاد کی بنا پہ یہ بیان کریں گے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اجتہاد اور قیاس جو ہوتا ہے یہ مظہر ہوتا ہے، مثبت نہیں ہوتا۔ یہ حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ حکم کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہاں پر جو حکم ہمیں سمجھ آتا ہے ہم آپ کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے حکم کو ثابت کر دیتے ہیں۔ تشریح کا اختیار نبی کو ہوتا ہے، غیر نبی کو نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح طور پہ موجود ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، کہ یہ نبی مومنوں کے لیے، لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو یہ تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے نبی کو ہے۔ اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اہل کتاب کے علماء کی مذمت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے حلال و حرام کر دیتے تھے، اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیے، اپنے علماء کو اور اپنے جو ہے وہ درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا۔ وہ کیا تھا کہ جو وہ حلال کہیں وہ حلال ہے، جو حرام کہیں حرام ہے، خواہ نص اس کے خلاف ہو، ان کی کتاب اس کے خلاف ہو۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ بات کہ علماء کرام کا جو کام ہے وہ اللہ رسول کے احکام کو آگے بتا دینا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب رہی یہ بات کہ فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے کے اندر بھی دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک تو ہے فعل کے اوپر، ایک ہے فائل کے اوپر۔ فعل کے اوپر یہ فیصلہ کہ یہ فعل غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی بدکاری حرام ہے، ہم کہتے ہیں لواطت حرام ہے، ہم کہتے ہیں بے پردگی ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، موسیقی ناجائز ہے، بے پردگی ممنوع ہے۔ یہ فعل کے اوپر حکم لگایا۔ ایک ہے اس کے فائل پہ حکم لگانا کہ بدکاری کرنے والا فاسق ہے، رشوت لینے والا فاسق و فاجر ہے، سود کھانے والا فاسق اور گناہگار ہے۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا، لہذا علماء دنیا میں کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیسیوں جگہ پہ فرمایا کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت میں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اختلاف میں فیصلہ کرے گا، تو پھر علماء ادھر ہی کیوں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ فاسق ہے، یہ صالح ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے؟ اب اس پر عرض یہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بدکاری حرام ہے، سود حرام ہے، بے پردگی ناجائز ہے، موسیقی حرام؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ قرآن پاک اترا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی آئے کیوں؟ شریعت کے احکام بیان کیوں کیے گئے؟ یہی بتانے کے لیے ہی تو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں، یتیم کا مال کھانے کے بارے میں جو فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، تو فیصلہ تو کر دیا نا کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ کسی دوسرے کا مال اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، باہمی رضامندی کے ساتھ ہے تو جائز ہے، تو دوسرے کا مال ناحق کھانا حرام ہے، یہ تو فیصلہ کر دیا۔ اکلہم السحت، رشوت حرام ہے، فیصلہ تو کر دیا۔ سود حرام ہے، کتنی آیتیں قرآن پاک کی، جتنی یعنی میں ابھی 10 آیتیں تلاوت کر دیتا ہوں، تو سود حرام ہے، فیصلہ تو کر دیا۔ اچھا، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بے پردہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور بے پردگی نہ کرو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی، تو فیصلہ تو کر دیا۔ لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کے کام کرنا، جیسے سینمے بنانا، فلمیں بنانا، ڈرامے بنانا، یہ جو ہے وہ گندے پوسٹر بنانا، یہ عورتوں کو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر استعمال کرنا اور ان کے ڈانس دکھانا اور ان کے جنب پوز دکھانا، یہ حرام ہے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا۔ جو چاہتے ہیں کہ مومن و مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اور کس کو فیصلہ کہتے ہیں؟ تو فیصلہ تو ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ فیصلہ قیامت کے دن یہ نہیں ہونا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ قیامت میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ تو نے یہ کیا تھا، لہذا اب تمہاری نیکیوں اور برائیوں کو آپس میں تول کر دیکھا جائے کہ تو نے جانا کدھر ہے۔ وہ فیصلہ سزا و جزا کا ہے، حلت و حرمت کا فیصلہ نہیں ہونا وہاں پر۔ प्रॉब्लम ये है कि ये जो इस तरह के जो अनपढ़ और पढ़े लिखे अनपढ़ लोग होते हैं वो आयत ये बयान करते हैं कि अल्लाह ने फैसला करना क्यामत के दिन, तो किस चीज का फैसला करना है? जजाओ सजा का फैसला करना है। इसका फैसला नहीं करना कि ये काम करने वाला फासिक है या नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरी इसकी मिसाल के साथ अर्ज करता हूं। हर मुल्क के अंदर क्या तरीकाकार होता है, जहां पर जमहूरियत होती है वहां एक तरीकाकार है, वो ये है, एक कानून बनता है। कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है, अदलिया उस कानून को बयान करती है और उसके मुताबिक फैसला करती है। अगर अदलिया को फैसला करती है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि इसने कानून बना दिया, उसे ये कहा जाता है कानून वहां से बन के आया, इन्होंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। उलमा जो काम करते हैं वो यही है, यहां पर जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट कर रही है, लेकिन जो दीन के कानून बनते हैं वो तो अल्लाह ताला बनाता है, अल्लाह ताला ने उसके कवानीन को नाजिल किया। उलमा वही काम करती हैं कि जो दुनियावी कवानीन के अंदर अदालत करती है, ठीक है, बल्कि अदालत उसमें कुछ आगे का फैसला करती है कि वो उसके मुताबिक फैसला करके जजाओ सजा का भी काम कर देती है, जबकि उलमा उसकी जजाओ सजा का फैसला नहीं करते, उस फेल और फाइल के बारे में बताते कि फेल गलत है फाइल गलत है। अच्छा, अब रही ये बात कि भाई फेल के बारे में तो फैसला कर दो, लेकिन फाइल पे क्यों हुक्म लगाते हो कि भाई अगर ये बंदा गाने गाता है तो ये बुरा है, ये फिल्में बनाता है तो ये बुरा है, अल्लाह फैसला करेगा। कोर्ट लोगों के ऊपर अपने फैसले नाफिज करती है नहीं, कि इसके ऊपर फुलां शिक लगती है और इसका ये हुक्म है, इस पर फुलां शिक लगती है, सही हुक्म है। गवाहों का तस्किया, यानी गवाहों के बारे में जो तफ्तीश की जाती है कि ये सच्चा है या झूठा है, ये काबिल एतमाद है या नहीं है, जब कोर्ट ये फैसला करती है कि ये गवाह काबिल एतमाद नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? वो जो अदम एतमाद का उसके बारे में फैसला किया, शरीयत की इस्तिलाह के अंदर इसे जो है वो इसे कह दिया जाता है कि ये सिका गवाह नहीं, ये फासिक है। तो बात वही होती है कि जैसे अदालत फैसले करती है और वो उसको इंप्लीमेंट करवाती है, उलमा तो उससे बहुत पीछे वाला काम करते हैं कि सिर्फ बताते हैं, और बताते भी वो हैं जो कुरान और हदीस में बयान कर दिया गया। लिहाजा फैसला देना और चीज है और किसी शय के बारे में बताना और चीज है, बाकी तो आगे जजा सजा है वो अल्लाह ताला ने देनी। तो ये जो आयत को और इस तरह की चीजों को कोट किया जाता है वो इस इतबार से गलत है कि अल्लाह ताला ने क्यामत के दिन फैसला करना है, उसका मतलब है अल्लाह ताला ने जजाओ सजा का फैसला करना, इल्लत और उम्मत का फैसला नहीं करना। उस फैसले के ऊपर तो उसने कुरान नाजिल कर दिया, नबी भेज दिए, शरीयत बयान कर दी है, लिकुल जानना मिनकुम शिरातम व मिन हाजा, तुम्हें से हर एक के लिए हमने शरीयत और रास्ता बनाया है, लिहाजा वो जो उसके अंदर बयान हो चुका उसकी रूह से बयान किया जाएगा। क्या हमारे यहाँ हर कम अज कम वो चीजें कि जिनको माशरा भी बुरा समझता है, क्या उनके ऊपर जजमेंट नहीं दी जाती? एक आदमी अगर रिश्वत खाता है, एक पुलिस वाले के बारे में पता है कि जनाब ये मशहूर रिश्वत हो रहा है, तो लोग उसके बारे में फैसला नहीं देते, उसके बारे में अदालतें फैसला नहीं देती, उसके बारे में मीडिया फैसला नहीं देता, सारे उसके बारे में अपनी राय देते हैं कि ये ऐसा है, ये रिश्वत लेने वाला है, ये फलां करने वाला, इसने इतनी करप्शन की, इसने इतनी करप्शन की है। तो अगर ये फैसले जायज हैं, तो उलमा जो कुरान और हदीस के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने पर किसी के बारे में जजमेंट पास करते हैं, फैसला देते हैं, फिर वो मना क्यों? इसका मतलब तो ये हो सकता है कि भाई करप्शन तो नाजायज है, लेकिन नमाज छोड़ देना कोई गुनाह नहीं। करप्शन तो गुनाह है लेकिन नमाज छोड़ देना कोई गुनाह नहीं। करप्शन तो गुनाह है लेकिन सूद खाना कोई गुनाह नहीं। करप्शन तो गुनाह है लेकिन रमजान के फर्ज रोजे छोड़ देना कोई गुनाह नहीं। करप्शन तो गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी करना कोई गुनाह नहीं। तो अगर वो भी गुनाह और ये भी गुनाह, तो फिर ये वजह फर्क किया है कि वहां पर तो करप्ट भी कहो, मुजरिम भी कहो, खाइन भी कहो, बददियानत भी कहो, फासिक भी कहो, फाजिर भी कहो, ना अहल भी कहो, ये भी कहो, वो भी कहो, और ये जो अल्लाह ताला के कतई अहकाम है इनके अंदर किसी किस्म का अगर कोई आलिम फैसला देता है तो वहां पर बात करो कि नहीं जी अल्लाह ताला क्यामत के दिन फैसला करेगा। नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ फैसला फरमा दिया, ये हलाल है, ये हराम है, इसका मुर्तकिब जो है वो फासिक है, इसका मुर्तकिब ये है, बाकी क्यामत का जो फैसला है वो जजाओ सजा का फैसला है।
अच्छा उससे यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन जो है वो रेज होता है वो ये है कि ये तो पता चल गया कि उलमा इस हवाले से जो है ना वो फैसला करेंगे और उलमा बताएंगे, اور یہ ادارہ ایک اعتبار سے یعنی علماء سے پوچھنے کا اور وہ کرنے کا لوگوں کا رجوع بھی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں کا اس طرف رجوع رہتا ہے، سوالات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں جیسا آپ نے بیان کیا. اب سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ پوچھے کس سے، مطلب ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ عالم ہے، ہر شخص جو ہے نا وہ جواب دینے بیٹھ جاتا ہے، جس نے ایک دو کتاب لکھ لی، جس کے دو چار ماننے والے ہو گئے، جس کو میڈیا پر بٹھا لیا، یعنی گویا کہ ہر شخصی فتویٰ اور ہر شخصی سوال کا جواب، چاہے وہ شرعی ہو، چاہے وہ حدیث کے متعلق ہو، قرآن کے متعلق ہو، فقہ کے متعلق ہو، کسی بھی چیز کے متعلق ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یعنی کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، جتنا بھی حساس معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، تو اس پہ بھی ہر ایک جو ہے نا وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کر دیں کہ یہ کون ہوگا کہ جس سے سوال پوچھا جائے گا اور جواب دیا جائے گا، اور اس پوچھنے کا اٹسلف حکم کیا ہے؟
دیکھیں چند ایک باتیں تو واضح ہیں کہ کس سے پوچھا جائے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، اسکالر کہتے ہیں، تو اب سوال کس سے کیا جائے؟ تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں واسطہ پڑتا ہے تو ہمیشہ ہم اس کے اندر یا تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ ہے، یعنی سند یافتہ ہے، یا ہم اس کے بارے میں یہ پتا کرتے ہیں یار ایکسپرٹ ہے. اگر تو ہمیں پتا ہو کہ یہ بندہ اس کام کا ماہر ہے تو ہم اس سے وہ کام کرواتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ اناڑی ہے تو ہم اس سے کام نہیں کرواتے. یہ عقل و نقل کا اصول ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ماہر سے جائے وہ کام لیا جائے، اناڑی سے کام نہ لیا جائے. تو جیسے دنیا کے ہم بیسیوں کاموں کے اندر یہ فیصلہ لوگوں سے پوچھ کے کرتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جہاں پر ہر جو ہے وہ اصل بندے کے ساتھ ہے وہ جعلی بندہ موجود ہے، اصلی پیر کے ساتھ جعلی پیر موجود ہے، اصلی ڈاکٹر کے ساتھ عطائی ڈاکٹر موجود ہے، اصلی انجینئر کے ساتھ جعلی انجینئر موجود ہے، اصلی جو ہے وہ کاریگر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے نقال موجود ہیں. تو جب ہم ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم 10 بندوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب مکان بنوانا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں یار آپ نے مکان بنوایا تھا، کس سے بنوایا تھا، مستری کیسا ہے، مزدور کیسا ہے، کام کیسا کرتا ہے. تو جب اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہم لوگوں سے پوچھ کے اس کے بارے میں معلومات لے کر اس کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں بچہ بیمار ہے، تو 10 بندوں سے پوچھیں گے یار کوئی اسپیشلسٹ بتاؤ، کوئی ایکسپرٹ بتاؤ. تو جب ہم اپنے دنیاوی کام کے لیے یہ تلاش کر سکتے ہیں تو دین کے لیے کیوں نہیں تلاش کر سکتے؟ یہی بات دین کے اندر کریں گے. دین کے اندر لوگ جواب دینے والے بہت سارے ہیں، لیکن ہم معلومات لیں گے کہ کون ان کے اندر مستند ہے، کون ان کے اندر ماہر ہے، کون ان کے اندر درست ہے، کون ان میں صحیح جواب دینے والا ہے. اب ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں سے معلومات جمع کر کے اور اپنی سوچ کے بعد ہم اس بندے کے پاس جائیں گے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جائیں اس سے فروعی مسئلہ پوچھنے اور خراب ہو جائے ہمارا عقیدہ. تو ہم اس کے عقیدے کے بارے میں پتہ کریں گے، ہم اس کے جو ہے وہ علم کی مہارت کے بارے میں پتہ کریں گے، تو یہ معلومات لے کے ہم اس کے پاس جائیں گے. تو لہٰذا یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہلانے والے ہیں تو ہم اپنے جیسے اپنے شہر ہوتا ہے تو شہر کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر فلاں بندہ بڑا معروف عالم ہے، لہٰذا وہ معروف ہے، مسائل کا جواب دیتا ہے، تو اس کی طرف پھر رجوع کیا جائے گا. تو یہ معلومات کے ذریعے ہی ہو سکے گا.
تو اس میں ایک اور سوال بھی ہے، وہ عوام سے متعلق، یعنی عوام کیا کرتے ہیں کہ علماء جواب تو دیتے ہیں لیکن اب عوام ہمارے کافی زیادہ جو ہے نا وہ یوں ہم کہیں کہ سمجھدار اس حوالے سے ہو گئے ہیں کہ جہاں ان کو اپنی مرضی کا جواب ملے گا وہ وہاں جائیں گے. یعنی یہ بھی ہمارا المیہ ہے، ہماری سمجھداری ہمیشہ تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال ایک بہت ساری جگہوں پر اپنے فائدے کے لیے چلتی ہے، چاہے وہ اس میں اپنا نقصان ہی ہو حقیقت میں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ جواب آئے گا تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کسی ایک جگہ سے سوال کے جوابات لینے چاہیے، یا جہاں پر ہمیں پتا چلے کہ یار وہاں جائیں گے نا تو جو جس طرح ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہی ہمیں جواب مل جائے گا؟
دیکھیے اس کے بارے میں جو فقہاء کرام نے اور علماء کرام نے بیان کیا ہے نا، وہ دو چیزیں بیان کی. ایک یہ بیان کیا کہ سوال اس سے پوچھا جائے یا اس کے فتوے پر عمل کیا جائے جو اعلم ہے، یعنی زیادہ علم والا ہے. دوسرے نمبر پہ جو اتقا ہے، زیادہ تقوی والا ہے. لہذا جو علم اور تقوی دونوں میں فائق ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے. عافیت اسی میں ہے، سہولت بھی اسی کے اندر ہے، اور صحت سلامتی بھی اسی کے اندر ہے. یعنی جو نے مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی اسی طرح صحیح رہے گا کہ آپ جو زیادہ علم والا ہے, جو زیادہ تقوی والا ہے اس سے پوچھیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب ایک عالم کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مستند ہے, محقق ہے, یہ قابل اعتماد ہے, لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, اس کا عقیدہ عمل درست ہے, تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہی کی طرف رجوع کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے شرعاً تو یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ایک ہی بندے سے پوچھا جائے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلے کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک عالم کے ذہن, ایک عالم کسی اور اصول پہ عمل کر رہا ہے, دوسرا عالم کسی اور اصول پہ عمل کر رہا ہے. اب ایک ہی مسئلے کے اندر اس کی ایک شک جو ہے وہ ادھر سے پوچھ کے عمل کی جا رہی ہے, دوسری شک ادھر سے پوچھ کے عمل کی جا رہی ہے. یہ شریعت پہ عمل نہیں ہوتا, یہ اپنی خواہش نفس پہ عمل ہو جاتا ہے, یہ اپنی مرضی پہ عمل ہوتا ہے, شریعت کے حکم پہ عمل نہیں ہوتا. تو لہٰذا یا تو یہ ہو کہ ایک مسئلہ ہی سیپریٹ ہے, ایک مسئلہ نماز کا ہے اور دوسرا زکوٰۃ کا ہے. اب آپ نے نماز کا ان سے پوچھا اور زکوٰۃ کا دوسرے سے پوچھ لیا, تو اس میں وہ خواہش نفس کی مداخلت نہیں ہوتی. لیکن اگر زکوٰۃ ہی کا ایک مسئلہ اس سے پوچھا اور ایک مسئلہ اس سے پوچھا اور دونوں میں اختلاف رائے ہے کسی چیز کے اندر, تو اب درست نہیں ہوگا, بلکہ بعض جگہوں پر یہ واضح طور پہ حرام ہوگا, واضح طور پہ حرام ہوگا. کیسے؟ ایک اس کی مثال عرض کرتا ہوں. منا جو ہے یہ مکے میں داخل ہے یا نہیں, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. منا مکے میں داخل ہے یا نہیں, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. جو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ منا بھی مکے کا ہی حصہ ہے, ٹھیک. ہمارا دارالفتاء اہل سنت کا موقع بھی ہے کہ منا مکے میں داخل نہیں, اسے خارج ہے. اب ایک آدمی, اب اس کا اثر پڑتا ہے سفر کے اوپر, کہ ایک آدمی نے اگر 15 دن مکے اور منا دونوں میں گزارنے ہیں, تو جو کہتے ہیں کہ یہ مکے ہی کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مقیم ہو گیا کیونکہ 15 دن گزرے اس کے. جو کہتے ہیں کہ منا مکے سے خارج ہے, ان کے اعتبار سے جس بندے نے 15 دن جو ہے, یعنی 14 دن سے جو زائد ہیں, وہ مکے میں تنہا نہیں گزارنے بلکہ منا میں بھی آنا ہے, وہ مسافر رہے گا, ٹھیک. اب مسافر ہونے کے اعتبار سے ایک حکم نماز کے بارے میں ہے, ایک حکم قربانی کے بارے میں. اب کوئی بندہ کہے کہ یار میں اپنے آپ کو مقیم سمجھ کر, مقیم والے فتوے پہ عمل کر کے نماز پوری پڑھوں گا اور مسافر والے فتوے پر عمل کرتے ہوئے قربانی نہیں کروں گا,
کہ بیک وقت ہے وہ دونوں حکم لے رہا ہے,
دونوں حکم لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. دو مفتی ایک مسئلے کے اندر ان کے دو فتوے اور دونوں کے باب جدا ہے, ایک نماز سے تعلق رکھتا ہے, ایک قربانی سے تعلق رکھتا ہے. نماز کے اندر کہتا ہے میں پورا اپنے آپ کو مقیم سمجھ کے پوری نماز پڑھوں گا اور مسافر سمجھ کے میں قربانی نہیں کروں گا, تو بتائیے کس پہ عمل ہوا؟ یہ شرعی حکم پہ عمل نہیں ہے, یہ خواہش نفس پہ عمل ہے. اس انداز میں دو علماء کے فتوے پہ عمل کرنا حرام ہے. اس طرح کی ایک نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں نکل آئیں گی کہ جہاں پر ایک مسئلے کے اندر, ایک جزی کے اندر کسی اور انداز میں عمل کر لیا جائے, دوسری کے اندر کسی اور انداز میں عمل کر لیا جائے. لہٰذا جب علماء سے مسائل پوچھنے ہوں تو جب ایک شک کا مسئلہ پوچھا ہے تو اب اس کے ریلیٹڈ مسائل پھر اسی سے پوچھے جائیں, یہ نہ ہو کہ آدھا اسے پوچھیں آدھا اسے پوچھیں.
یعنی ایسا نہ ہو کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صحیح دینی شعور نہ رکھنے کی وجہ سے واقعات کی تعبیر میں یا تشریح میں غلطی کر جاتے ہیں. تو اگر ہم علماء کے دامن کو تھامنے والے ہیں اور علماء سے ہی کسی علمی بات کی تشریح لینے والے ہیں, بجائے یہ کہ خود ہمارا نفس جو ہمیں مشورہ دے ہم اس پر عمل کریں, اگر ہم علماء سے پوچھ لیں تو وہ جو واقعہ ہے یا وہ جو بات ہے جو ہمیں تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کسی رانگ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا صحیح پہلو مل جاتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بہت سے واعظین جو ہے, واعظ و نصیحت کرنے والے, مختلف مساجد میں بیٹھ کر, ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فردن فردن ایک ایک مسجد میں جا کے ان میں سے ہر ایک واعظ کا یا بہت سے واعظین کا جو ہے وہ ان کی علمی قابلیت کا جائزہ لیا. آپ ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں معلوم ہے، اور وہ کہتے تھے کہ حضور ہم نہیں جانتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں واعظ کرنے سے، نصیحت کرنے سے یا بیان کرنے سے روک دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی. آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے بھی پوچھا کہ آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ناسخ و منسوخ کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جی حضور، میں جانتا ہوں کہ ناسخ سے کیا مراد ہے اور منسوخ کسے کہتے ہیں. تو اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان کو جو ہے وہ واعظ کہنے کی اجازت دی. اچھا مصعب، اب یہ جو واقعہ ہے اس میں صرف ایک فرد واحد کو ناسخ و منسوخ یا ایک مخصوص علم رکھنے کی وجہ سے واعظ کہنے کی، نصیحت کہنے کی اجازت ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی جس کو منع کیا جا رہا ہے. تو کچھ لوگ اس روایت کو آج کے دور پہ، آج کے علماء پہ اپلائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت علی نے اس زمانے میں بہت سے علماء کو ممبروں سے ہٹا دیا، نکال دیا، تو ایسے ہی آج بھی علماء کو یا بہت زیادہ علماء کو یا بہت سے علماء کو واعظ و نصیحت سے روک دینا چاہیے، ممبروں سے ہٹا دینا چاہیے اور مساجد سے نکال دینا چاہیے. تو یہ جو رویہ ہے یا یہ طرز فکر ہے، یہ کہاں کس حد تک درست ہے؟
دیکھیں، اس سوال کا جواب تو اسی واقعے کے اندر ہی موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مساجد کے واعظین سے پوچھا کہ تمہیں ناسخ و منسوخ آیات کا پتہ ہے؟ جس نے کہا کہ نہیں پتا، آپ نے اس کو منع کر دیا آئندہ واعظ کہنے سے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، تو آپ نے اجازت دے دی. تو بڑی سیدھی سی بات سامنے آتی ہے کہ بھائی، آپ نے ان کے بارے میں معلوم، ان سے پوچھا، جو ان کے اندر نا اہل ثابت ہوا اس کو منع کر دیا، جو اہل ثابت ہوا اس کو اجازت دے دی. ٹھیک. اور اہلیت جانچنے کے لیے آپ نے ایک بڑی معروف سی شے کو ان کے سامنے بیان کیا، ناسخ و منسوخ کو. تو اصول اس سے یہ نکلتا ہے کہ بھی نا اہل کو منع کیا جائے اور اہل کو اجازت دی جائے. ٹھیک. اب کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ بھائی اہل ہے نا اہل ہے سب پہ پابندی لگا دی جائے؟ تو یہ تو خود اس واقعے ہی کے خلاف، آپ کی خود اس اجازت کے ہی خلاف ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مساجد کے علماء پر یہ منطبق ہوتی ہے، عرض یہ ہے یہ علماء پر نہیں، یہ واعظین پر منطبق ہوتے. عالم تو وہ ہے جسے علم ہے، علم والے کو آپ نے اجازت دی تھی، لہذا عالم تو اس میں داخل ہی نہیں ہے، اس میں داخل ہیں واعظین. اور واعظین کون؟ کہ جو علم نہیں رکھتے. ورنہ جو واعظین علم رکھتے ہیں تو ان کے بیان کرنے کے اندر کیا حرج؟ آخر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو واعظ ہی کرتے تھے نا، تو اجازت دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واعظین پر بھی پابندی نہیں تھی، عالموں پر بھی پابندی نہیں تھی، نہ اہلوں پر پابندی تھی. تو ایک آدمی اگر واعظ کرتا ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو واقعتاً اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اس میں کیا شک ہے؟ جس بندے کو علم نہیں ہے اور بغیر علم کے بیان کرے گا، تو جب بغیر علم کے بیان کرے گا اور کسی قرآن کی آیت کی تشریح کرے گا، حدیث کی تشریح کرے گا، عقیدہ بیان کرے گا، شرعی مسئلہ بیان کرے گا، بیسی غلطیاں کرے گا. لہذا جو غیر عالم ہے، جو غیر عالم ہے، اس کا واعظ کہنا جائز ہی نہیں. اور یہ مسئلہ جو ہے، یہ جو ہے نا، وہ ان لوگوں کے کہنے کی حاجت نہیں ہے، یہ علماء نے پہلے سے ہی بیان کیا ہوا ہے.
بہت
یہ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فتاوی ادبیہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے یہ باقاعدہ مسئلہ تحریر فرمایا، غیر عالم کا واعظ کہنا حرام ہے. غیر عالم کا واعظ کہنا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واعظ کے اندر یا قرآن پڑھ کے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، یا حدیث پڑھ کے اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے، یا مسائل بیان کیے جاتے. جس بندے کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی، حدیث کی شرح نہیں آتی، اور جس کو شرعی اور فقہی مسائل نہیں آتے، وہ اگر بیان کرے گا تو غلطیاں کرے گا تو لوگوں کو گمراہ کرے گا، لہذا اس کے اوپر پابندی. اسی لیے فرمایا گیا کہ جو غیر عالم ہے وہ اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر کسی عالم کی کتاب سے دیکھ کر بیان کرے. دیکھ کر بیان کرے گا تو اب جو غلطی کا احتمال تھا وہ ختم ہو گیا، کہ اب حقیقتاً یہ واعظ نہیں کر رہا، وہ کتاب واعظ کر رہی ہے اور صاحب کتاب واعظ کر رہا ہے، اس کی کتاب کو پڑھ کے سنا دیا. تو غیر عالم کا جو واعظ کہنا ہے وہ ناجائز ہے، اس مسئلے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال اچھی حالت بھی ہے، بری حالت بھی ہے. ہمارے ہاں ایسے بڑی تعداد میں واعظین موجود ہیں جن کو علم نہیں اور بغیر علم کے واعظ کرتے ہیں. خود گناہگار ہیں، ان کا بات سننے والے بھی گناہگار ہیں، لیکن جو اہل علم ہیں، جنہوں نے علم پڑھا ہے، جو پڑھ کر اور تیاری کر کے صحیح جگہ سے یاد کر کے بیان کرتے ہیں، یا غیر عالم ہے تو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو روایت ہے، جو واقعہ ہے، وہ نا اہلوں کے بارے میں ہے، اس کو اہل پر منتبی کرنے والے سے بڑا جاہل خود کوئی نہیں ہوگا.
اچھا، اس سے ایک مسئلہ جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے کس قدر یعنی احتیاط سے کام لیا ہے، اور کس قدر جو ہے نا وہ اس کی کنڈیشنز لگائی ہیں، شرائط بیان کی ہیں، واز کہنے والا یا کوئی بھی ایسا جو بیان کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس پائے کا ہو، اس کے پاس کتنا علم ہو. ایسا نہیں ہے کہ کھلی چھوٹ دے دی ہو، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ. یعنی دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ جو بیان کرنے والا ہوگا وہ کوئی عالم ہی ہوگا یا کوئی وہ ہماری فیلڈ سے چونکہ متعلق ہوگا تو ہم اس کو کھلی چھوٹ دے دیں، بلکہ علماء نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت جو ہے نا وہ اس پر سختی کی ہے، اور اس مسئلے کو جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بغیر علم کے واعظ کو حرام قرار دیا ہے. تو آج ایک طرح سے ہمارا جو آج علمیہ سامنے آتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ علم بیان کرنے میں یا اس میں لگا ہوا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عالم ہے حقیقی ان کو ہی علم کرنا، ان کو ہی جو ہے نا وہ
سب کی ذمہ داری ہے نا. بات یہ ہے کہ ذمہ داری سب کی ہے، عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی مستند آدمی کے پاس ہی بیان سننے کے لیے جائیں. یہ مستند دری در کی گپیں ہانکنے والا، جھوٹے قصے واقعات بیان کرنے والا، موضوع حدیثیں بیان کرنے والا، اپنی طرف سے تشریحات اور تفسیرات بیان کرنے والا، اس کو سننے ہی نہ جائیں. جہاں پر پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ عالم ہے، اہل ہے بیان کر رہا، اس کا سنیں. یا یہ پتہ ہے کہ بھئی اس کو کسی اہل نے بیان تیار کر کے دیا ہوا ہے، یا کسی اہل کی کتاب سے یہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کا بیان سنیں. تو عوام کی ہی ذمہ داری ہے، باقی جو بیان کرنے والے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل ہیں شرعی اعتبار سے تو بیان کریں، ورنہ نہ بیان کریں. جیسے ڈاکٹر کا ہی ہے، ایک جو ہے وہ جعلی ڈاکٹر ہے، عطائی ڈاکٹر ہے، کچھ ذمہ داری اس کی ہے تو کچھ اس کے پاس جانے والے مریضوں کی بھی تو بنتی ہے نا. آخر جعلی ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی صاحب نہ کرو، کیوں بندے مارو گے، اور مریض کی ذمہ داری ہے کہ کیوں مرنے جا رہے ہو، آخر تم بھی تو خود ہی چل کے اس کے پاس جا رہے ہو نا. تو یہی معاملہ جو ہے یہ واعظ کا، مبلغ کا اور عالم کا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اہلیت نہیں ہے تو پھر پڑھ کے سنائے، اور اگر عالم ہے تو پھر وہ ویسے بیان کرے، تیاری کر کے بیان کر لے. اور جو سننے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی احادی کے پاس ہے، اگر وہی اپنا دین و ایمان خطرے پہ پیش کرنے جا رہے تو یہ ان کا قصور ہے.
اچھا، اب یہ اس بارے میں تو پتہ چل گیا، اب یہ بتا دیں کہ یہ یعنی علامہ، مولانا، مفتی آج سبھی یہ ہیں، سبھی علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو یہ مفتی صاحب یا علامہ صاحب یہ کون ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح یعنی آپ نے بیان کیا کہ اہل لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اہل لوگوں کے اس طرح کے ٹائٹلز ہوتے ہیں، یہ ٹائٹل تو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں، تو اب ان سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے، ٹائٹل تو لازمی بات ہے کہ جس نے کچھ کرنا ہے اس کا ٹائٹل ہی استعمال کرے گا. جو جعلی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ جعلی کلینک، نہ وہ جعلی ڈاکٹر اپنے آپ کو لکھتا ہے، لکھا تو اس نے ڈاکٹر ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو اسی طرح جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل تو اچھے ہی الفاظ والے ہوتے ہیں، اب اس کو استعمال کوئی غلط کر رہے تھے اس کا میٹر ہے. اب یہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو مذہبی افراد کے لیے، لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو جیسے دنیاوی اعتبار سے جو ہے یہ جناب گریجویٹ ہے، اور یہ ماسٹر ہے، یہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، جس طرح وہ ایک ٹرمز استعمال ہوتی، اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح مذہبی اعتبار سے بھی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک زمانے میں خود لفظ مولوی جو تھا یہ ایک بڑا ہی ریسپیکٹیبل لفظ تھا، اور اس کے اندر ایک عزت تھی، وقار تھا. لیکن جب انگریزوں نے دینداروں کو اور علماء کو بدنام کرنے کے لیے اس لفظ کو نیگیٹو انداز میں کر کر کے لوگوں کی نظر میں اس لفظ کی حرمت گرا دی، تو اب اس کے بعد پھر زیادہ تر لفظ جو ہے وہ مولانا استعمال کیا جانے لگا. مولانا سے آگے جو ہے وہ علامہ صاحب استعمال ہو جاتا ہے، علامہ صاحب سے آگے مفتی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف الفاظ ہیں، ان میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو مولانا ہے وہ مفتی نہ ہو، جو مفتی ہے وہ مولانا نہ ہو، مفتی تو خیر مولانا ہوتے ہی ہیں. تو یہ ایک اصطلاحی الفاظ ہے. مولانا عام طور پہ جو ہے وہ عالم کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، جو عالم دین ہے اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. علامہ کا لفظ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، عالم علم جاننے والا اور علامہ بہت زیادہ علم جاننے والا، یہ ایک مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں ایک کثرت اور اس میں ایک جو ہے نا وہ بڑائی پائی جاتی ہے. تو بہت زیادہ علم والے کو علامہ کہہ دیا جاتا ہے. مفتی جو ہے وہ زیادہ تر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس نے فتویٰ دینا ہے, جو فقہ کے اندر ماہر ہے. تو یہ ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں. تو اور یہ لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال استعمال تبھی کی جاتی ہے کہ جب کوئی اس کا اہل ہو. ایک آدمی اگر جیسے امام مسجد ہے تو اس کو صرف امامت کی وجہ سے علامہ صاحب نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر بہت زیادہ علم والا تو علامہ صاحب کہیں گے. اچھا اسی طرح علم والا تو ہے لیکن بہت زیادہ علم والا نہیں ہے تو بھی علامہ صاحب نہیں کہہ سکتے. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ علامہ کا معنی اس پہ صادق نہیں آتا. اسی طرح ایک آدمی علامہ ہے, اس کو مثال کے طور پہ اس کو تفسیر میں بڑی مہارت ہے, اس کو حدیث میں مہارت ہے, اس کو علم الکلام عقائد کے اندر بڑی مہارت ہے, اسی طرح صرف و نحو وغیرہ بہت اچھی جانتا ہے, اس کا جنرل نالج بہت اچھا ہے, دنیاوی علم بھی اسے اچھا خاصا ہے, تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں آپ اس کو علامہ صاحب تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو مفتی صاحب نہیں کہہ سکتے. کیونکہ مفتی کا تعلق فتوے اور فقہ کے ساتھ, فقہی مسائل کے ساتھ ہے. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تفسیر میں, حدیث میں, عقائد میں بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن فقہ اور فتوے کے اندر ماہر نہیں ہوتے, تو ان کو مفتی نہیں کہا جاتا. لیکن چونکہ آج کل ایک طریقہ یہ بن گیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر ہی پیش کرنا ہوتا ہے, تو پہلے جب لفظ مولوی زیادہ معزز تھا تو مولوی لفظ استعمال کر لیتے تھے, اب اس کے بعد مولانا معزز ہو گیا تو مولانا استعمال کرنے لگے. جب بعد میں یہ ہوا کہ یار مولانا بھی تھوڑا سا پوری طرح مزہ نہیں دیتا تو پھر علامہ صاحب ہو گئے. اب علامہ صاحب کے بعد بھی جب یہ آیا نا کہ یار علامہ صاحب کی اتنی عزت نہیں کی جا رہی, مفتی صاحب کا لفظ جو ہے تھوڑا سا جاندار ہے, تو اب ہر علامہ ہی جو ہے وہ مفتی جو ہے وہ بنا ہوتا ہے, یا اکثر و بیشتر بنے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور ترقی ہے اس میں, اب جیسے مفتی کہنے کے اندر بھی جو ہے نا ابھی درمیانہ درمیانہ سا کام ہے. ویسے تو ایک رسپیکٹ ہے مفتی کی لیکن اگر تھوڑا سا اسکالر کا ٹچ لگا دیا جائے نا اس کے ساتھ تو پھر تو بلے بلے کہ واہ جی واہ عظیم اسلامی اسکالر. تو اب ہماری غلام قوم اور انگریزوں کی غلامی سے مرعوب قوم کے جو لفظ اسکالر سن کے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ واقعی جنا یہ بڑا پتہ نہیں کیا ہوگا, حالانکہ وہ عالم ہی کا ترجمہ سیدھا سیدھا اسکالر ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا اس کے ساتھ اگر اور زیادہ تھوڑا سا اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا ہو تو ڈاکٹر صاحب لگا دے, یعنی مذہبی ہے اور ڈاکٹر ہے تو پھر تو کیا بات ہے جناب. اچھا اور زیادہ اس کو کرنا تو پروفیسر لگا دے اس کے ساتھ. تو اب ڈاکٹر, پروفیسر, اسکالر یہ وہ الفاظ ہو گئے کہ جو خام خواہ جو ہے نا وہ اس کا وہ بڑا چڑھا کے وہ کر دیتے اس کو, وہ بھلے اس نے ڈاکٹریٹ کی یا نہیں کی. ڈاکٹریٹ ایک ڈگری ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری کو, جو ڈگری ہولڈر کو ڈاکٹر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ میڈیکل ہے, یہ وہ فلسفی کی یعنی آگے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہی ہو. پی ایچ ڈی ہولڈر کا بہت بڑا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف ایک کتاب کی آدھی جلد یا ایک جلد کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے,
یہ میں جانتا ہوں,
ٹھیک ہے نا. تو جو آپ ایک اتنی سے اس نے کام کیا تو لیکن اب اس کا نام ڈاکٹر آ جائے تو آدھا محلہ پہنچ جائے گا ڈاکٹر صاحب کا بیان سننے جانا. تو یہ جو ہے نا یہ لوگوں کی مرعوبیت ہے. اصل جو ہے وہ ہے عالم, جو اصل ہے وہ عالم. عالم سے آگے علامہ یا پھر مفتی یا علامہ اور مفتی, یہ وہ ہے بنیادی چیز ہے. باقی تو پھر فقیہ, مجتہد, پھر بہت سارے اصطلاحات آ جاتی ہیں. لیکن باقی یہ جو ہے نا اسکالر کہنے پہ لوگ بےچارے مر مٹتے, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی مرعوبیت ہے یار, کہ انگلش کا لفظ بول دے تو جناب قوم کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ویسے کسی کا پوسٹر لگتا ہے وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے اسکالر لکھو نا تھوڑا سا, اب اسکالر لکھا ہوا ہے تو جناب کیا بات ہے, اب زیادہ اس میں کچھ ڈالنا ہے ڈال دریا تو عظیم اسکالر کر دیا, اسلامک اسکالر کر دیں, انٹرنیشنل اسکالر کر دیں. تو یہ صرف مروبیت کی باتیں ہیں, جس کو جن کو علم نہیں ہے, جو اس طرح کی چیزوں کو نہیں جانتے تو یہ ان کا ہے. ابھی آپ دیکھیے کچھ عرصے بعد ہر ایک کے ساتھ اسکالر لگا ہوا ہوگا, اس لیے کہ اس سے نیچے نیچے جو ہے نا وہ چیز نہیں مل رہی, تو اب جو ہے نا وہ اسکالر لگا کے اس کو کر لیں گے.
جہاں وہ سب آپ ایک اس ٹرینڈ کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو دکھاوا آ گیا ہے, الفاظ اپنی حرمت ان کی وہ برقرار نہ رہی, یا لوگ جو ہے وہ ہر لفظ کو چھوٹا سمجھ کے آگے آگے جا رہے ہیں. ایک اور ٹرینڈ بھی ہے کہ لوگ اب خود غرضی یا نفسا نفسی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. مذہبی طبقہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مذہبی آدمی ہے لیکن وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ تو, اپنا خیال رکھو, اپنے آپ کو سیدھا رکھو, دوسروں کو چھوڑو. تو یہ جو ٹرینڈ اب پروان چڑھنا شروع ہو گیا ہے, تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کہاں تک درست؟
لیکن مذہبی طبقہ نہیں یہ کہتا, کہ اپنی تو اپنے اپنے آپ کو دیکھ اور دوسروں کا نہ کر، مذہبی طبقے کے بارے میں دوسرے لوگ کہتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ علماء پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ کیوں بولتے ہیں، یہ کیوں جو ہے نا وہ فلاں حرام، فلاں چیز ناجائز، فلاں چیز ناجائز ہے، ہم جو کریں ہماری مرضی، ہم جانے ہمارا گھر جانے، ہم اپنی ذات کے اندر جو مرضی کرے، مذہب میرا پرسنل معاملہ ہے، اس میں دوسرا کون ہوتا ہے مداخلت کرنے والا. تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے. اب یہ بات کہ اس طرح کی بات کہنا کہ بھئی تم اپنے آپ کو دیکھو اور دوسرا کیا کر رہا ہے اسے نہ دیکھو اور اس کے بارے میں کوئی کلام نہ کرو، بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو جملے ہیں کہ اب اپنی نبیڑ تو تجھے کیا پرائی پڑی ہے، یہ کیا قرآن کی آیت ہے؟ یہ کیا کوئی حدیث ہے؟ ایک پرلے درجے کا فضول سا جملہ ہے جو کسی موقع محل میں ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ خام خائی پورے محلے کی لڑائیاں چیک کرنے نکلا ہوتا ہے روزانہ، اپنے گھر میں اس کے جو ہے وہ روزانہ ساس بہو کی لڑائی ہے، اپنے گھر میں روزانہ جناب مار دھاڑ ہو رہی ہے، اور وہ پورے محلے کی جناب وہ ذرا تفتیش کرنے گیا ہوا کیا ہو رہا ہے، اس کو بولا جا سکتا ہے کہ بھائی صاحب اپنا گھر تو جا کے سیدھا کر لیں، تم کیا پورے محلے کے پیچھے پڑے رہتے ہو. وہاں تک یہ جملہ درست ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کو برائی سے منع کرتا ہے، گناہ کی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہے، اگر وہ یہ کرتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر کلام کرنے والے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، پوری امت کو فرمایا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو یہ جو برائی سے منع کرنا ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کو، اس فعل کو ایمان کے ساتھ اٹیچ کیا.
اللہ
فرمایا تم میں جو بندہ برائی دیکھے اگر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے. لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ جہاں صرف دل میں برا جان کے آپ سائیڈ میں ہو جائیں اور زبان سے منع نہ کریں. تو یہ کہنا کہ نہیں جناب آپ دوسرے کی بات کے بارے میں کوئی آرگومنٹ نہ کریں، آپ اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہ کریں، آپ اس کے بارے میں کوئی کلام نہ کریں، آپ کسی دوسرے کے فعل کو برا نہ کہیں، اس کی کچھ صورتیں تو ہو سکتی ہیں کہ کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی برائی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، غیر متعلقہ بندے تک اس برائی کو جا کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن جو چیزیں قطعی طور پہ ناجائز و حرام ہیں، کھلم کھلا جن کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس پر بھی کلام نہ کرنا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایک معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے، حرام خوری پھیل رہی ہے، سود خوری پھیل رہی ہے، گانے باجے پھیل رہے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ ذہنیت کو مس کیا جا رہا ہے، ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، ان کی جو ہے ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جناب آپ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں، یہ تو سیدھا سیدھا حکم قرآن کے خلاف ہے. یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے منع کرے. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول دیا ہے. اصول کیا ہے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو حکمت عملی ہونی چاہیے، دانش مندی ہونی چاہیے، ایک جو معقول انداز ہے اس کے مطابق کسی کو سمجھایا جائے، بے جا سختی نہ کی جائے، بے وقت سختی نہ کی جائے، سخت الفاظ نہ استعمال کی، کسی جگہ سخت الفاظ بھی استعمال کرنے چاہیے لیکن ہر جگہ پر آپ سخت الفاظ نہ استعمال کریں. کسی کو آپ پیار سے سمجھاتے ہیں، کسی کو منت کر کے سمجھاتے ہیں، کسی کو مثال سے سمجھاتے ہیں، کسی کو دوسرے کے ذریعے سمجھاتے ہیں، کسی کو ڈائریکٹ اس برائی کا بیان کرتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا ذرا اور انداز کے اندر بات کر کے اس برائی کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں. تو حکمت عملی ہونی چاہیے. اور اگر کسی شے کے بارے میں بحث مباحثے کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہے کسی سے بحث کرنے کا، اس انداز کے اندر اس سے بحث کرو. تو طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر تو کلام ہو سکتا ہے، اس پر کلام نہیں ہو سکتا کہ کلام ہی نہ کرو، اس پر کلام نہیں ہو سکتا کہ کسی کو برائی سے ہی نہ روکا جائے. جو معاشرے برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ معاشرے برائیوں کا گڑھ بن جاتے ہیں، وہ معاشرے برائیوں کا مرکز بن جاتے ہیں. آپ کے معاشرے کے اندر وہ دینی بھی ہے دنیاوی بھی ہے، دونوں طرح کی مثال ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سگریٹ عام ہے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں. سگریٹ کیوں نہیں رک رہی؟ اس لیے نہیں رک رہی کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. بہت زیادہ ہوا تو باپ بیٹے کو سمجھا دیتا ہے، بہت زیادہ ہوا تو چچا بھتیجے کو سمجھا دیتا ہے بس. لیکن دوست مل کے سگریٹ پیتے ہیں، باپ خود سگریٹ پی رہا ہے، چچا خود سگریٹ پی رہا ہے. اگر ایک دوسرے کو اس برائی سے منع کرنا شروع کر دیں کہ یار پلیز آپ سگریٹ نہ پیئے، پلیز آپ سگریٹ نہ پیئے. پبلک پلیس کے اوپر تو سگریٹ پینا ویسے ہی جرم ہے، لیکن ہمارے پبلک پلیس پہ پی رہے ہوتے ہیں لوگ، چپ کر کے بیٹھے رہتے، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بات کرتا. وہاں اگر جا کے ان سے بات کی جائے کہ بھائی صاحب یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پر سگریٹ پینا جرم ہے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ، دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دہ، خود اپنی صحت تو تباہ کرے، بکیا تو نہ پریشان کرو. اب آپ دیکھیں کہ جہاں منع کیا جائے نا وہاں رک جاتے ہیں. بیسیوں مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سگریٹ پی رہے تو دوسرے بس کے اندر جیسے کوئی سگریٹ پی رہے تو دوسرے بھائی صاحب بس ہے یار، دوسروں کا خیال کرے آپ، تو وہ آدمی فوراً بچھا دے گا. وہ منع کیا تو رک گیا، نہیں منع کرتے تو وہ پی رہا ہے، اس کو دیکھے دیکھیے دوسرا جو اس کے پیچھے والا نا، وہ اس کے اندر بھی انگڑائیاں آنی شروع ہو جائیں گی نا، وہ اچھا بھی یہ پی رہا ہے، چلو ذرا مجھے بھی لگا دینا، وہ بھی پینا شروع کر دے گا. لیکن آپ منع کر دیں گے تو وہ رک جائے گا. اب چونکہ سگریٹ سے معاشرتی طور پہ منع نہیں کیا جاتا، اس لیے لوگ رکتے ہی نہیں. میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پڑھا کہ ایک ملک کے اندر ایک پاکستانی جب کسی ملک میں گیا تو ٹیکسی کے اندر اس نے سگریٹ چلانے کی کوشش کی، تو سگریٹ سلگانے لگا نا، تو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا او بھائی صاحب آپ سگریٹ پی رہے ہیں؟ اس نے کہا کون دیکھ رہا ہے، میں کار کے اندر ہوں نا. اس نے کہا جرم ہے. اس نے کہا کار کے اندر کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں نا. اس نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں، میری کار میں بیٹھ کر سگریٹ نہ پیے. آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور روڈ کے اوپر سگریٹ نہیں پی سکتے، اس طریقے سے منع کر دیا اس نے. اس کو نصیحت ہوگی کہ نہیں پینا، اب پورے سفر میں بعد میں اس نے نہیں پی ہوگی، لیکن اگر پہلے ہی اس کو منع نہ کرتا تو ہر ٹیکسی کے اندر وہ سگریٹ پیتا. تو بات یہ ہے کہ برائیوں کو منع کرتے ہیں تو برائیاں رکتی ہیں، جب نہیں منع کرتے تو آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی پورا معاشرہ اس کے اندر لگ جاتا ہے. ہر چیز کے اندر یہی ہوتا ہے. یہ پورے ملک کے اندر اگر یہ نشہ اور یہ چرس اور یہ چیزیں اگر عام ہوتی ہے، جیسے ہمارے سکولوں کے اندر نکل رہی ہیں، ہمارے جو کالجز کے اندر جو ہے نا وہ یہ نشائی اور چرس پینے والے اور ہیرون پینے والے اور پتہ نہیں کون سے رنگ برنگے نشے کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، باقاعدہ وہاں پر اسٹوڈینٹ ہی اس کی جو ہے نا وہ سیل پرچیز کر رہے ہیں، تو یہ جو ساری بہاریں ہیں یہ کس وجہ سے؟ قانون نے جو کرنا تھا وہ قانون نے وہاں غفلت کی، لیکن اس سے زیادہ غفلت تو خود وہاں کے اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں نے کی نا. یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی یہ کر رہا تھا، نشہ پی رہا تھا، تو وہ کون سا جو ہے وہ کسی پلنگ کے نیچے جا کے نشہ پی رہا تھا؟ وہ بکیا کے درمیان ہی بیٹھ کے پیتا تھا نا. بکیا نے اس کو منع نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا آہستہ آہستہ یہ بھی نشے پہ لگ گئے. پھر ساتھ والے کمرے والوں نے منع نہیں کیا تو آہستہ آہستہ وہ بھی لگے. پھر ساتھ والوں نے منع نہیں کیا آہستہ آہستہ وہ بھی لگے. کلاس نے منع نہیں کیا آہستہ آہستہ وہ بھی لگے. اور پتہ نہیں کتنے استاد بھی لگے ہوں گے ساتھ ہی. تو بات یہ ہے کہ برائی کو روکیں گے تو برائی روکے گی، نہیں روکیں گے تو معاشرے کے اندر پھیل جائے گی. ہر چیز کو قانون کے اوپر نہیں ڈال دیا جاتا کہ قانون اپنے ڈنڈے سے ہی اس پہ آ کے عمل کروائے. کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اچھا کرنا ہے، انسانی بھی بنانا ہے اور اسلامی بھی بنانا ہے. انسانی بنانے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے، اسلامی بنانے کے لیے آپ کو اس کے اعتبار سے کچھ کام کرنے پڑیں گے.
مطلب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے نا وہ جو سمجھ میں آتی ہے، یہ جو ایک ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ علماء کو علم ہوتا ہے برائیوں کا اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے، معاشرے کی نبض کو ان کو ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ حساس ہوتے ہیں. اچھا وہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے. اب کچھ لوگ نے ان کو یا تو ان کے سامنے اس برائی کی جو حقیقی صورت ہے وہ سامنے نہیں ہوتی، یا اس برائی کا برائی ہونا پتہ نہیں ہوتا، یا پتہ ہوتا ہے تو اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. اب وہ اتنے سینسیٹیو نہیں اس معاملے میں ہوتے، حساس نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، غفلت میں ہوتے ہیں کچھ، اور کچھ جان بوجھ کر. اب جو علماء اس برائی سے روک رہے ہوتے ہیں یا جو منع کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے جو پڑھتے ہیں، میڈیا سو کال جو اسکالر بنتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو کیوں روک رہے ہیں، آپ کیوں جو ہے نا خدائی فوجدار بن رہے ہیں، تو لوگ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس معاملے میں سینسیٹیو نہیں ہوتے.
دیکھیے لوگوں کو بڑا پسند ہے وہ بندہ کہ جو ان کو کسی کام سے منع نہ کرے. ٹھیک ہے نا, لوگوں کو بڑا پسند ہے وہ بندہ جن کو کسی کام سے منع نہ کرے, اور جو کسی کو کسی کام سے منع نہیں کرتا نا وہ منافق ہوتا ہے. ایک بزرگ کسی علاقے میں گئے, بزرگ تھے, وہاں سے جب واپس آئے تو وہاں دوسرے بزرگ پہنچے, تو انہوں نے پہلے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے تھے. ہر بندہ ہی تعریف کر رہا ہے ان کی, جی ماشاء اللہ بڑے اچھے تھے, بڑے اچھے تھے. تو یہ جو دوسرے بزرگ پہنچے نا ان کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے کہا وہ منافق تھا. لوگوں نے کہا سور کو چھوٹا موٹا لفظ استعمال کرے آپ نے, ڈائریکٹ اتنا ہیوی لفظ بول دیا منافق. فرمایا کہ ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی کسی کو برائی سے منع نہیں کیا, ورنہ کچھ تو مخالف ہوتے, کچھ تو مخالف ہوتے. کوئی بھی مخالف نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ کسی کو برائی سے انہوں نے منع نہیں کیا. جب ان کی اتنی عزت تھی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں برائی کوئی نہیں تھی, ان کو منع کرنا چاہیے تھا. قدرت کے باوجود جس نے برائی سے منع نہیں کیا وہ مداہن ہے, منافق ہے. اب انہوں نے جس سینیریو میں کہا اس کے پیچھے بہت ساری توجیہات ہو سکتی کسی کے بارے میں یوں الفاظ کہنے میں, لیکن جو پیچھے انہوں نے چیز بیان کی نا وہ حقیقت ہے کہ جو بندہ سب کے لیے میٹھا میٹھا ہے, اچھا اچھا ہے, تسبیح دیے جا رہا ہے تم یہ تسبیح پڑھ لو, تم یہ تسبیح پڑھ لو, آنے والا بے پردہ تو 70 سال بھی بے پردہ ہی رہے گا, وہ جناب وہ فلمیں بناتا ہے تو وہ ساری زندگی فلمیں ہی بنائے گا, ایک آدمی اگر رشوت لیتا ہے وہ ساری زندگی رشوت ہی لیتا رہے گا, سود خور اپنا سود خور ہی نہیں چھوڑے گا, ظالم اپنا ظلم نہیں چھوڑے گا, تسبیح پڑھتا جائے گا. اور بڑی خوشی سے آئیں گے کہ جناب انہوں نے تسبیح دینی نا, انہوں نے کون سا کبھی برائی سے منع کرنا ہے. تو وہاں پر یہی معاملہ ہے کہ یہ بندہ اپنا فرض نہیں پورا کر رہا, یہ برائی سے منع نہیں کر رہا, اسی لیے سارے خوشی خوشی چلے آ رہے ہیں ان کے پاس. ورنہ 10 بندے جو نا وہ یہ بھی ہوں یار اس کے پاس کیا جانا, ہر کام سے تو منع کر دیتا ہر کام. بھائی جو منع کرنے والے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں, جو تمہاری آخرت بچاتے ہیں, تمہیں گناہوں سے روکتے ہیں, تمہیں خدا کی نافرمانیوں سے روکتے ہیں, وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. وہ جو تمہیں صرف جو ہے نا وہ تسبیح پکڑا کے بھیج دیتا ہے اور کبھی کسی حرام کے بارے میں, گناہ کے بارے میں, ناجائز کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے, تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. تو لوگوں کو چونکہ پسند اس طرح کے ہیں تو اس لیے پھر وہاں جانا زیادہ.
سب یہاں پر جو ہے نا وہ امیر سنت کی شخصیت یقین کریں یاد آ رہی ہے. ہم ساؤتھ افریقہ میں امیر سنت کے ساتھ سفر میں کچھ موقع ملا, ساتھ جو ہے نا رہنے کا سعادت حاصل ہوئی, تو دیکھا کہ لوگ ملنے آتے تھے, چونکہ وہاں اتنا سیکورٹی کا نہیں تھا, یہاں تو ہر چیز اتر جاتی ہے, وہاں لوگوں نے دو دو انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی, اس طرح کی یعنی جن کو معاشرے میں مائنر چیزیں سمجھا جاتا ہے, لمبے بال رکھے ہوئے تھے,
چین پہنی ہوئی تھی.
اچھا امیر السنت سے ملنے لوگ آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مل کے تو ایسے چلے جائیں, بلکہ جس میں جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو بڑی محبت سے پیار سے سمجھا رہے ہیں. اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو چیزیں مطلب ایسی غلط تھی نا وہ اتار رہے ہیں, ان کو سمجھ آ رہی ہے. ان کو جو ہے نا وہ بالوں کا اگر کسی کو بتایا تو اس نے نیت کی ہے کہ میں اس کو کٹوا دوں گا. اچھا کسی نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی غلط سلط تو اس نے وہ بولا کہ میں اس کو اتار دوں گا, کسی نے چین پہنی ہوئی تھی تو اس نے اتار دی. تو یوں مطلب دیکھا ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہ علی کے ذات کو کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ جو ہے نا وہ لوگ ان کی تعریف ایسے ہی کرتے ہیں, بلکہ دیکھا ہوتا ہے.
اکابر علماء کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے, سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے, حق بات بیان کر رہا, ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا, یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے. مفتی اعظم ہند علی رحمہ کے تو واقعات یوں کہہ لے کہ درجنوں کی تعداد میں ہیں, درجنوں کی تعداد میں واقعات ہیں. اسی طرح مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے, ہمارے گھر کے قریب جو مسجد تھی وہاں کے امام صاحب تھے, تو جیسے کسی گھر کے اندر قرآن خوانی کے لیے گئے, تو وہ قرآن خوانی کے لیے جاتے نا تو اگر کوئی تصویر لگی ہوتی جاندار کی دیوار کے اوپر, تو جاتے ساتھ ہی بول دے کہ میں واپس جانا پہلے تصویر اتارو. وہ صرف اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ڈھانپ لو, اسے ڈھانپنے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ڈھانپ لو بعد میں پھر کھول دینا, وہ کہتے ہیں اس کو اتارو. جس گھر میں یوں تصویر آویزہ ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, یہ اس کو سناتے, تصویر اتروا دیتے اور پھر پورا جو ہے نا وہاں بیٹھ کے قرآن خوانی کر کے بعد میں واپسی کے اندر اس کو سمجھاتے ہوئے آتے تھے کہ دیکھو تصویر نہ دوبارہ لگانا. تو جن جو سمجھتے ہیں, جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے, پڑھا ہے, دین کا جذبہ ہے, تو ان کا طرز عمل
حدیث عالم پاکستان علیہ رحمہ کا تو واقعہ ملتا ہے نا کہ خلاف سنت اگر کسی کو دیکھتے کام بھلے جائز طریقے سے ہی ہو رہا تھا, خلاف سنت ہوتا تو اس پر بھی فوراً جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
یہ ہوتا ہے, یہ سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا, کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے رہا ہے تو اسے پیار سے کہہ دیا جائے دائیں ہاتھ سے دینا سنت, تو یہ اس کو کہہ دیا جائے. کوئی بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا تو اس کو بولے دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت, تو کھڑے ہو کے پینے لگا تو اسے کہا بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر سمجھاتے رہے اپنے گھر کے اندر, اپنے بچوں کو, گھر کے افراد کو, اسی طرح دوستوں کو, دیگر افراد کو, تو لوگ مان جاتے ہیں. یہ اب یہ میوزک اس کا دیکھ رہے ہیں, یہ موبائل کے اندر ٹیون ہوتی ہے, میوزیکل ٹیون اس کے اندر ہے, ہمارے سامنے بجتی ہے, اکثر و بیشتر دیکھا کوئی منع نہیں کرتا, یعنی میوزک بج رہا کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اگر اس کو کہہ دیا جائے یعنی میوزک ہے ناجائز و گناہ ہے, تم نے کوئی اس کا مزہ تو ہے نہیں نا, اس کا کوئی فائدہ ہے, گناہ گار مفت کے اندر ہو رہے ہو تو چھوڑ ہی دو اس کو, گناہ بے لذت کیوں کر رہے ہو, گناہ با لذت بھی کرنا نہیں چاہیے, لیکن سمجھانے کے لیے وہاں پر کسی موقع پہ بندہ بول دیتا ہے یار گناہ بے لذت کیوں کر رہے ہو, تو آدمی لوگ اس سے رکے. لیکن اگر یہ حال ہو کہ مسجد کے اندر بھی کسی کا میوزک والی ٹیون بجے اور پوری مسجد خاموش کی خاموش ہے اور ایک بندہ بھی اس کو جا کے نہیں سمجھا رہا, ایک بندہ بھی نہیں سمجھا رہا, تو پھر وہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نیکی کی دعوت کا کیا جذبہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے.
مدنی چینل کے ناظرین, علماء کی ہمیشہ یہ ذمہ داری رہی ہے کہ وہ برائی کو برائی کہیں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں, اور ایسا عالم جو برائی کو برائی کہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور اسی مقبولیت کے پیش نظر علماء کرام جو ہمارے سلف صالحین تھے, ان کی زندگی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جہاں موقع ملتا اور ان کی طاقت میں ہوتا تو وہ ضرور برائی سے منع کرتے. تو آج اگر ہم کسی عالم دین کو ایسا کرتا دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا کی زمین ابھی تک ایسے سچے عالموں سے خالی نہیں ہوئی کہ جو بغیر کسی کے خوف کے, بغیر کسی کی ملامت سے ڈرے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو اس امت کے افراد تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.